البتہ یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ چاند دیکھنے کے بعد جب تک دعا کرتے رہیں اپنا رخ چاند کی طرف ہی کیے رہتے ہیں۔ یہ انداز دعا درست نہیں، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اذا رع الحلال فلا یرفع الیہ راسہ، کہ جب کوئی شخص چاند دیکھ لے تو پھر دوران دعا اس کی طرف سر اٹھائے نہ رکھے، بلکہ انما یکفی من احدکم ان یقول ربی و ربک اللہ، تم میں سے کسی کا ربی و ربک اللہ کہنا یعنی دعا کرنا ہی کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہ کرہ ان ینتصب للہلال، کہ وہ دعا کے لیے چاند کی طرف منہ کیے کھڑے رہنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند رویت یا شہادت تو خبر سے ثابت ہو جائے تو وہ رات ماہ رمضان کی پہلی رات شمار ہوگی، اور اگر مناسب وقت پر چاند ہو جانے کی اطلاع مل جائے تو نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کا آغاز ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرنا اس قدر باعث اجر و ثواب ہے کہ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی کی رضا و خوشنودی کے لیے، تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور قیام رمضان یا نماز تراویح کا ادا کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اور اس کے بارے میں آئمہ و فقہاء مذاہب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اس کے سنت ہونے پر سب کا اتفاق و اجماع ہے۔ لہذا وہ حضرات جو جھٹ سے فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا کوئی روزہ نہیں، انہیں اپنے اس فتویٰ کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ البتہ رمضان المبارک کے شب و روز انتہائی برکت و فضیلت والے ہیں، لہذا اس ماہ میں صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک اور نفل و نوافل جس قدر بھی ادا کیے جائیں کم ہیں، مگر جو آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے نماز تراویح ادا نہ کر سکا وہ صبح روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ نماز تراویح کی ترغیب دلانے کے لیے اتنی سخت فتویٰ بازی کی بجائے مسنون طریقہ اختیار کرنے میں ہی برکت ہے، اور وہ مسنون طریقہ صحیح مسلم شریف اور بعض دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرہم بعزیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے بغیر اس کے کہ آپ انہیں عزیمت یعنی وجوب و پابندی کا حکم فرماتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور رضا الہی کے حصول کی خاطر رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور نماز تراویح کے سنت ہونے کی دلیل صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی ہے، جس میں ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فصلى بصلاته ناس کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا فرمائی تو بہت سے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی. ثم صلى من القابلة فكسروا. دوسری رات آپ نے نماز پڑھی تو لوگ اور بھی زیادہ ہو گئے. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. پھر تیسری رات لوگ تو جمع ہوئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے. فلما اصبح قال, جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قد رأیت صنیعکم فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم. میں نے رات دیکھ لیا تھا کہ تم لوگ جمع ہو گئے ہو, لیکن مجھے باہر آنے سے صرف اس چیز نے روک لیا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. وذالک فی رمضان, اور یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا تھا. اور نماز تراوی کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس سلسلہ میں موجودہ تعامل تو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی 8 تراوی اور 3 وتر یعنی کل 11 رکعت پڑتا ہے, کوئی 10 تراوی اور 3 وتر یعنی کل 13 رکعت پڑتا ہے, اور کوئی 20 تراوی اور 3 وتر کل 23 رکعتیں پڑتا ہے. جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اور دیگر آئمہ و فقہا اور اہل علم نے اپنی کتب میں عہد خلافت راشدہ کے بعد والے مختلف لوگوں سے نماز تراوی کی مختلف تعداد نقل کی ہے. ان میں وتروں سمیت 11 اور 13 رکعتیں بھی منقول ہیں, اور نماز تراوی ہی کی 16, 20, 24, 28, 34, 36, 38 اور 40 رکعتیں بھی منقول ہیں. ایک عام آدمی رکعات تراوی میں یہ اختلاف کی بھرمار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آخر صحیح بات کیا ہے اور تراوی کا عدد مسنون کیا ہے اور پھر اس اختلاف کا حل کیا ہے. یہاں عرب ممالک میں تو وتروں سمیت 13 رکعت کا بھی رواج ہے, مگر ہمارے بر صغیر میں صرف 2 ہی عدد معروف ہیں, 1 وتروں سمیت 11 رکعت یعنی 8 تراوی اور دوسرا وتروں سمیت 23 رکعت یعنی 20 تراوی. اور ان ہر دو نظریہ کے علماء نے اپنا اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے آج تک اردو, عربی اور فارسی میں بے شمار کتابیں, رسالے اور مضامین و مقالے لکھے ہیں, اور جانبین نے اپنی اپنی بات منوانے کی کوشش کی ہے. مگر یہ سوال آج بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ آخر صحیح بات کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عدد مسنون کیا ہے اور اس اختلاف کا حل کیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روشنی میں عدد مسنون کیا ہے, اس سلسلہ میں جو احادیث ملتی ہیں ان میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا, کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں نماز یعنی تراوی کیا ہوتی تھی. فقالت, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ 11 رکعت 3 وتروں سمیت ہیں، جیسا کہ اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے. صحیح بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد یا تراویح کی تعداد 8 اور 3 وتروں سمیت کل 11 تھی. یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد یا قیام اللیل کی تعداد رکعات ہے، نہ کہ نماز تراوی کی تعداد رکعات. جبکہ اس اعتراض کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابی نے قیام رمضان یا مروجہ لفظ نماز تراویح کے بارے میں پوچھا تھا، تو جواب بھی اسی کے بارے میں ہی دیا گیا. اور اہل علم میں اس بات پر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ باقی مہینوں کی نماز تہجد ہی رمضان المبارک کی نماز تراویح ہے، کیونکہ رمضان شریف میں اس نماز کے علاوہ تہجد پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور اس بات کی صراحت ممتاز حنفی عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے العرف الشوذی اور فیض الباری شرح صحیح بخاری میں کی ہے. اور دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات و اوترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان میں 8 رکعت نماز تراوی پڑھائی اور وتر پڑھائے. یہ حدیث بھی بخاری شریف والی حدیث کے معنی میں اور اس کی معید ہے اور ایک عینی شاہد کی شہادت ہے. اور تیسری حدیث مسند ابی یعلیٰ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات ایک بات ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا، وما ذاک یا عبی، اے عبی وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نسوۃ داری قلنا انا لا نقرأ القرآن فنصلی خلفک بصلاتک. میرے گھر کی عورتوں نے کہا، ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، ہم آپ کے پیچھے نماز تراوی پڑھنا چاہتی ہیں. فصلیت بهن 8 رکعات و اوترت، میں نے انہیں 8 رکعتیں اور وتر پڑھائے. فسکت عنہ وکان شبہ الرضا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور یہ آپ کی رضا مندی کے مشابہ اور آپ کی رضا مندی کی دلیل ہے. علامہ حسمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، وَإِسْنَادُهُ حَسَن، کہ اس حدیث کی سند حسن درجہ کی ہے. اور چوتھی حدیث موطا امام مالک، سنن بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن سعید بن منصور میں ہے. حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں، امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس بـ 11 رکعہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراوی ما وتر پڑھایا کریں. یہ تینوں احادیث اور اثر فاروقی چاروں ہی رمضان المبارک کے بارے میں ہیں، جبکہ مطلق تہجد کے بارے میں بھی بخاری و مسلم میں 8 رکعت سنت اور وتروں کا ذکر ہی آتا ہے. آٹھ سے کم کا ذکر تو ملتا ہے زیادہ کا نہیں. اور ان آٹھ رکعتوں کے ساتھ پانچ وتر یعنی 13 رکعت، عشاء و فجر کی دو دو سنتوں سمیت 12 رکعت قیام اللیل بخاری و مسلم میں ثابت ہے، اور ابو داؤد میں عشاء کی دو سنتوں سمیت 10 رکعتوں کا ذکر بھی ہے. الغرض ان صحیح احادیث کے پیش نظر نہ صرف عام محدثین بلکہ محققین علماء احناف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ عدد تراویح کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 رکعتیں ہی ثابت ہیں، اور باقی 12 رکعتیں سنت رسول نہیں بلکہ محض مستحب ہیں. ان تمام محققین کی عبارتوں کے اقتباسات نقل کرنے سے بات بہت لمبی ہو جائے گی، لہذا ہم آپ کو صرف بعض کتابوں کے حوالے لکھوا دیتے ہیں. مثلا موطأ امام محمد باب قیام و شہر رمضان صفحہ 138 اور 139، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جز 7 صفحہ 177 تبع منیریہ، علامہ ابن حمام کی فتح القدیر شرح ہدایہ جلد اول صفحہ 334 تبع مصر، ابن نجیم کی بحر الرائق جلد دوم صفحہ 72 اور بعض طبعات میں جلد دوم صفحہ 66، ملا علی قاری کی مرقات المفاتیح شرح مسکات المصابیح جلد دوم صفحہ 175، علامہ زیلی کی نسب الرایہ تخریج احادیث ہدایہ جلد دوم صفحہ 152 اور صفحہ 153، علامہ تحتاوی کا حاشیہ بر در مختار جلد اول صفحہ 295، علامہ شامی کی رد المختار حاشیہ و شرح در مختار جلد اول صفحہ 495، سید احمد حموی کی حاشیت الاشباح صفحہ 9، ابو سعود کی شرح کنز الدقائق صفحہ 265، مولانا محمد احسن ننوتوی کا حاشیہ کنز الدقائق صفحہ 36، علامہ جزیری کی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد اول صفحہ 251، ابو الحسن کی مراق الفلاح شرح نور الازاح صفحہ 247، شیخ عبدالحق دیلوی کی ما ثبت بالسنہ صفحہ 292، اور مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 465، مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ کی عمدۃ الرعایا جلد اول صفحہ 207، اور التالیق الممجد علی موطأ امام محمد صفحہ 138، اور تحفۃ الاخیار صفحہ 28 تبع مصطفائی لکھنؤ، اور انہی کا حاشیہ ہدایہ جلد اول صفحہ 151 تبع قرآن محل کراچی، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد اول صفحہ 420، اور العرف الشذی حاشیہ ترمذی، اور انہی کی کشف الستر صفحہ 27، اور مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کا حاشیہ بخاری جلد اول صفحہ 154، اور عین الہدایہ صفحہ 562، اور المفاتیح لأسرار التراویح صفحہ 9، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا رسالہ الحق الصریح اور لطائف قاسمیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی مصفی شرح موطأ فارسی میں مصوی جلد اول صفحہ 177 رحم اللہ علیہم اجمعین. فقہ حنفی کی ان تمام کتابوں میں فاضل مؤلفین اور محققین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح جو کہ آپ نے کل 3 ہی دن با جماعت پڑھائی تھی، اس کا عدد مسنون 8 تراویح یا وتروں سمیت 11 رکعت ہی تھا. اور ان میں سے علامہ طحاوی و نانوتوی نے 20 رکعت کے سنت نبوی ہونے کی تردید کی ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے العرف الشذی میں 20 رکعتوں والی روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے. علامہ ابن حمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں، علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں، ابن نجیم نے بحر الرائق میں، طحاوی نے حاشیہ در مختار میں، اور مولانا عبدالحی نے حاشیہ ہدایہ میں 8 تراوی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے، اور بقیہ 12 رکعتوں کو مستحب لکھا ہے. کل ہم نے صحیح بخاری و مسلم بلکہ سیاہ و سنن اور دیگر کتب حدیث کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی و تقریری احادیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حکم فاروقی آپ کے سامنے رکھا تھا، جن میں تراویح کا عدد مسنون وتروں سمیت 11 رکعت اور وتروں کے بغیر 8 رکعات تراویح کا ذکر ہے. اور اس کی تائید میں 18 محققین علماء احناف کی 1-1، 2-2 اور بعض کی 3-3 کتابوں کے حوالے بھی ذکر کیے تھے، جبکہ 20 رکعات تراوی کے بارے میں بھی کئی روایات اور آثار ملتے ہیں. ان میں سے 2 روایتیں 20 تراویح کی فضیلت کے بارے میں ہیں، جن میں سے ایک کو بلا حوالہ اور دوسری کو فتاوی ثنائیہ کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد یہ ریمارکس درج کیے گئے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اور کسی مستند کتاب میں نہیں دیکھی گئی، بلکہ خود حنفی مسلک کے ذمہ دار علماء نے بھی کہیں نقل نہیں کی ہے. البتہ ایک روایت ایسی ہے جو کتب حدیث میں سے بیہقی، طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مرفوعاً مذکور ہے. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کے الفاظ ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ سوا الوتر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں وتروں کے علاوہ 20 رکعت یعنی نماز تراوی 20 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے. اس روایت کے بارے میں محدثین کرام خصوصاً امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد، امام یحییٰ بن معین، ابو علی نیشاپوری، امام سیوطی، شعبہ، ابن سعد، دار قطنی، عبداللہ بن مبارک، امام نووی، ذہبی، بیہقی، حافظ ابن حجر عسقلانی، ابن حجر ہیثمی، علامہ ابن عبدالبر اور ابن عدی وغیرہ رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کے مرکزی راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان پر ان ماہرین علم حدیث نے سخت جرح کی ہے. اور تفصیلی معلومات کے لیے فتح الباری، شرح صحیح بخاری، الدرایہ، تخریج احادیث ہدایہ، مقدمہ شرح مسلم، تہذیب التہذیب، فتاوی کبری ہیثمی، تنویر الحوالک، سیوطی، سبل السلام، شرح بلوغ المرام، شرح زرقانی اور نیل الاوتار وغیرہ دیکھی جا سکتی ہیں. اور اسی روایت کو اکابر علماء احناف خصوصاً امام ابن حمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں، علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، امام زیلئی نے نسب الرایہ تخریج احادیث ہدایہ میں، حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں، مولانا عبدالحی رحمہ اللہ نے التالیق الممجد علی معطا امام محمد میں، علامہ انور شاہ کشمیری نے العرف الشذی علی الترمذی میں، علامہ سندھی نے شرح ترمذی میں، مولانا محمد زکریہ نے اوجز المسالک شرح معطا امام مالک میں، شیخ عبدالحق دیلوی نے ما ثبت بالسنہ میں، اور مفتی عزیز الرحمان نے فتاوی دار العلوم دیوبند جلد دوم صفحہ 241 میں اور مولانا احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ بخاری جلد اول صفحہ 154 میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نیز بعض دیگر صحابہ کے آثار بھی ہیں جن میں 20 تراوی کا ذکر ہے اور وہ آثار بھی متکلم فی ہیں. اور صحیح بخاری و مسلم میں مذکور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موافقت بھی نہیں رکھتے، مگر نماز تراوی کی رکعتیں صرف 20 تک بھی نہیں رہی بلکہ مختلف ادوار میں 8 سے لے کر 40 تراوی تک پڑھنا منقول ہے. تو اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ کثیر محقق علماء امت نے اس کا یہ حل پیش کیا ہے کہ تراویح کی اصل اور مسنون رکعتیں صرف 8 اور وتروں سمیت 11 ہی ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے. لیکن چونکہ لوگ رمضان المبارک کی پوری رات یا رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارنا چاہتے تھے اور صرف 8 رکعتوں میں اتنا وقت گزارنا ہو تو اتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا جو برداشت سے باہر ہوگا، اس لیے سلف صالحین نے اوسط درجہ کی قراءت کے ساتھ 8 رکعت تراوی پڑھ کر رات کے باقی حصہ میں مطلق نفل کی حیثیت سے مزید کچھ رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. اور چونکہ نفلوں کے لیے کوئی حد اور تعین مقرر نہیں بلکہ جو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، اس لیے 8 رکعت پر جو اضافہ ہوا اس میں مختلف لوگوں کا معمول مختلف رہا ہے، یعنی مجموعی طور پر کسی نے 16، کسی نے 20، کسی نے 24، کسی نے 28، کسی نے 34، کسی نے 36، کسی نے 38 اور کسی نے 40 رکعتیں پڑھی. عدد کی اس کمی بیشی کا انحصار محض پڑھنے والوں کی رغبت اور ان کے شوق پر تھا، شریعت کی طرف سے کوئی حد بندی اور پابندی و ممانعت نہ تھی. اور نماز تراوی کے متعلق جن اکابر ائمہ و علماء احناف کے اقوال و ارشادات ہم نے پیش کیے ہیں، انہوں نے بھی اختلاف سے نکلنے کا یہی حل بتایا ہے کہ تراوی کی 8 رکعتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی نفل و مستحب. لہذا جو شخص 8 تراوی پڑھتا ہے اور ان پر کچھ اضافہ نہیں کرتا تو اس کی مرضی، اور سنت و ثابت بھی صرف یہی تعداد ہے. اور اگر کوئی شخص 20 تراوی پڑھتا ہے اور ان میں سے 8 تراوی کو سنت ثابتہ اور باقی 12 رکعتوں کو نفل کی حیثیت سے ادا کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص جذبات کی روح میں بہہ کر اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کی خاطر خامخواہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر سر پھٹول کروائے اور 8 رکعت سے زیادہ کو قطعاً ناجائز اور بدعت قرار دے، یا صرف 20 کو ہی سنت مؤکدہ ٹھہرائے اور اس میں کمی بیشی کو مکروہ، بدعت اور صفات نبوی سے محرومی کا سبب قرار دے، تو یہ ایک سنگین غلطی ہے. اور ماضی میں ہمارے ممالک میں ایسی غلطیاں بعض جوشیلے، بڑکیلے اور جذباتی قسم کے واعظین و مبلغین سے سرزد ہوتی رہی ہیں، حالانکہ اس کی بجائے ہمیں کچھ وائڈ مائنڈ یا وسیع و ظرف ہونا چاہیے اور ان فروعی مسائل میں شمشیر تکفیر و تفسیق نہیں چلانی چاہیے. اور یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز تراوی تو امام کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور جو ہی وتروں کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں، کہ یہ ہمارے امام کے طریقے کے مطابق وتر نہیں پڑھاتا، لہذا ہم اس کے ساتھ وتر نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ نماز کے مسائل و احکام کے ضمن میں ہم بالتفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ تین وتروں کو ادا کرنے کے یہ دونوں طریقے ہی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ تو تین رکعتوں کو صرف ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنے کا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ تین رکعتوں کو دو سلاموں سے ادا کرنے کا ہے، کہ پہلے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھی جائے اور سلام پھیر دیا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ بھی صحیح حدیث نبوی سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی امام دو سلاموں سے پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ نماز وتر با جماعت ادا کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی جب ہمارا دعویٰ ہے کہ چاروں امام برحق ہیں تو پھر کسی بھی ایک مسلک کے امام کے پیچھے کوئی بھی نماز ادا کرنے سے گریز کیوں کیا جائے، اور خاص طور پر جبکہ یہ دو سلاموں والا طریقہ بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور آج تو الحمدللہ علم کا دور ہے، اور مسلمانوں میں کل تک کتنے ہی ایسے امور مروج تھے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، ان میں سے اکثر امور کو پڑھے لکھے لوگ ترک کر چکے ہیں، جو کہ ان کی دینی بیداری کا ثبوت ہے۔ اور یہ ایک خوش آئند بات بھی ہے، کیونکہ محض باپ دادا سے سنے سنائے مسائل پر اندھا دھند عمل پیرا رہنا پڑھے لکھوں کا کام نہیں، یہ طریقہ تو خالص جہالت کے مترادف ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے شب و روز میں سے تھوڑا بہت وقت قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والی کتب حدیث اور خصوصاً صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے مطالعہ کو بھی دیں، جو کہ آج دنیا کی ہر زندہ زبان میں میسر ہے۔ اس طرح وسعت ظرفی بھی پیدا ہوگی اور کتاب و سنت کی طرف رجوع امت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق کا بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ہر شرعی کام کے لیے نیت ضروری ہے، جیسا کہ ہم مسائل وضو و نماز کے ضمن میں بھی تفصیل بیان کر چکے ہیں، ایسے ہی روزہ کی نیت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ابو داؤد و ترمذی اور نسائی و دارمی میں ارشاد نبوی ہے، من لم یجم الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کا پختہ ارادہ و نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ جبکہ سنن ابن ماجہ، دار قطنی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو رات کو اس کا پکا ارادہ و نیت نہ کر لے۔ ان ارشادات نبوی سے رات کے وقت یا قبل از فجر روزے کی نیت کر لینے کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نیت کیا ہے، اس سلسلہ میں بھی ہم نماز کی نیت کے ضمن میں بڑی تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ نیت محض دل کا قصد و ارادہ ہے، اور اسے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زبان سے نیت کرنا ثابت ہے۔ اور خصوصاً وضو، نماز اور روزہ کی نیت زبان سے کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفۂ راشدین، دیگر صحابہ کرام، تابعین اعظام اور آئمہ کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ البتہ حج اور قربانی کے بارے میں نیت کے الفاظ ادا کرنا ثابت ہے، جیسے اللہم لبیک ان شبرما، بسم اللہ اللہ اکبر انی و ان فلان والی احادیث سے پتہ چلتا ہے، جبکہ حج کے لیے صرف تلبیہ کہنا ہی نیت کافی ہے۔ اور یہ جو پاکٹ سائز کی نماز کی کاپیوں یا بعض دیگر کتب میں روزے کی نیت لکھی جاتی ہے، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء و صحابہ اور تابعین و ائمہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. آپ کتب حدیث و فقہ کا سارا ذخیرہ چھان ماریں، یہ الفاظ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے، اور جن کتابوں میں ملیں گے وہ قطعاً بے سند مذکور ہوں گے. معلوم نہیں یہ الفاظ کس نے جوڑ دیے ہیں. ویسے اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو خود ان الفاظ میں ہی ان کے جعلی ہونے کی دلیل موجود ہے. مثلاً طلوع صبح صادق کے وقت جو شخص سحری کے کھانے کا لقمہ منہ میں ڈالنے سے قبل یہ کہتا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، تو اس کا یہ کہنا کہ کل کے روزے کی نیت کی، یہ واقع اور حقیقت کے خلاف، کیونکہ فجر تو ہو چکی ہے اور یہ روزہ جس کی وہ سحری کھانے لگا ہے کل کا نہیں بلکہ آج کا روزہ ہے. لہذا یہاں وبصوم غدن کی بجائے وبصوم الیوم ہونا چاہیے تھا کہ آج کے روزے کی میں نے نیت کی. اور کتب لغت میں لفظ غد کا معنی لکھا ہے آئندہ کل، یا وہ دن جس کا کہ انتظار ہے، یعنی قیامت کا دن. جیسا کہ سورہ حشر کی آیت 18 میں ارشاد الہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور سورہ قمر کی آیت 26 میں ارشاد الہی ہے، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشْرُ. ان دونوں مقامات پر غد سے روز قیامت مراد ہے، جبکہ سورہ یوسف کی آیت 12، اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ کہف کی آیت 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور سورہ لقمان کی آیت 34، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. ان تینوں مقامات پر اس لفظ کا معنی آئندہ کل ہے. قرآن کریم میں اس لفظ کا انہی 5 مقامات پر ذکر آیا ہے، جن میں سے 2 کا معنی روز قیامت اور 3 کا معنی آئندہ کل ہے. تو روزے کی نیت کے یہ الفاظ ترتیب دینے والے کے ذہن میں معلوم نہیں کل کے روزے کا تصور تھا یا روز قیامت کے روزے کا. اور غدب یا غدات کے الفاظ صبح کے معنوں میں ہیں، مگر وہ یہاں نہیں لائے گئے. اس طرح جہاں یہ الفاظ شرعاً جائز نہیں ہیں، وہیں لغوی اعتبار سے بھی صحیح نہیں لگتے. لہذا دل کی نیت اور قصد و ارادہ پر اکتفا کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی سنت اور ثابت ہے. اور یوں بھی جب کوئی شخص رات کو ٹائم پیس کو چابی دے دیتا ہے، کوئی عورت سحری کے لیے آٹا وغیرہ تیار کر کے رکھ لیتی ہے، تو یہ سارا اہتمام روزے کے لیے ہی تو ہے، اور قصد و ارادہ کا مفہوم ادا کر رہا ہے. اور سحری کا کھانا مستحب و باعث برکت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں متعدد احادیث ثابت ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے، تسحروا فإن في السحور بركة، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک ارشاد نبوی ہے، فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے. لہذا بعض لوگ جو افطاری سے نصف شب تک کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں اور سحری کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کچھ کھا سکنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو یہ طریقہ کار قطعاً خلاف سنت اور روزہ کے ثواب میں کمی کا باعث ہے اور روزے کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ طبی طور پر بہت سے فوائد لاتا ہے بشرطے کہ معدے پر مہینہ بھر کچھ تخفیف رہے، لیکن اگر دن کی کثر رات کو اس حد تک نکالی جائے کہ سحری کے وقت چند لقمے بھی نہ کھا سکے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آدھا دن کھٹی ڈکاریں مارتا پھرے گا، اور حصول صحت تو کیا بیزاری کا سامنا الگ کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، نعم سحور المومن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس حدیث میں سحری کے وقت بھی کھجور کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، لہذا عام کھانے کے ساتھ اگر چند دانے ہی کھا لیے جائیں تو ارشاد نبوی کی تعمیل کا ثواب ہو جائے گا۔ اور سحری کھاتے رہنے کا وقت کب تک ہے؟ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے تو ایک اصول بتایا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ رات کے سیاہ داغے سے صبح کا سفید دھاگا نمایاں ہو جائے۔ اور اس سلسلہ میں صحیح بخاری و مسلم میں ایک لطیفہ بھی مذکور ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سفید و سیاہ دو داغے یا اقال پکڑے اور انہیں تکیے کے نیچے رکھ کر دیکھتا رہا، لیکن مجھے سیاہ و سفید داغے کا فرق معلوم نہ ہو سکا، تو میں نے صبح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی تو آپ مسکرائے اور فرمایا، یبن حاتم ان وسادتک اذن لا عریض، انما ذاک بیاض النہار من سواد اللیل، اے حاتم کے بیٹے تب تو تمہارا تکیہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، سفیدی و سیاہی سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ اور سحری کھانے کے سلسلہ میں سنن سعید بن منصور میں ایک ارشاد نبوی ہے، تسحروا ولو بلقمہ، سحری کھاؤ چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور مسند احمد و ابن حبان میں پانی کے گھونٹ کا بھی ذکر ہے۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں، تسحروا ولو بجرعت من ماء، سحری کھاؤ چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ صبح کی سفیدی سے پہلے پہلے اگر زیادہ نہیں تو کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لینا چاہیے۔ اور جس طرح یہاں ہم فجر کے وقت دو اذانیں سنتے ہیں، ایک جگانے اور کھانے کی اور ایک سحری بند کرنے کی، ایسے ہی عہد نبوت میں بھی ہوتا تھا، جیسا کہ صحیح ابن حبان و ابن خزیمہ میں ہے۔ اور پہلی اذان دینے والے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، اور دوسری اذان مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابن ام مکتوم ینادی بلیل فکلوا واشربوا، ابن ام مکتوم رات کے وقت اذان دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہا کرو، حتی ینادی بلال، یہاں تک کہ دوسری اذان حضرت بلال دے دے۔ لہذا فجر کی اذان ہونے تک سحری کا وقت ہے۔ اور بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اقامت نماز میں کتنا وقفہ ہوتا تھا، تو انہوں نے فرمایا، قدر ما یقرأ الرجل خمسین آیا، اتنا جس میں ایک آدمی 50 آیات کی تلاوت کر سکے۔ اور سحری کے آخری وقت کا اندازہ اس ارشاد نبوی سے کیا جا سکتا ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے. آپ فرماتے ہیں اذا سامع النداء احدکم والاناء فی یده فلا یذعه حتی یقضی حاجته منه. جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہو تو وہ اس وقت تک برتن نہ رکھے جب تک کہ حسب طلب پانی نہ پی لے. بہرحال موجودہ دور میں انتہائی سحری کی علامت اذان فجر ہے. کل ہم نے سحری کھانے کے مسائل و احکام آپ کے سامنے رکھے تھے. اسی سلسلہ میں اتنی سی بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب اور سنت رسول ہی نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے، کیونکہ طبرانی اوسط میں ارشاد نبوی ہے انا معاشر الانبیاء امرنا ان نعجل الفطر وان نؤخر سحورنا وان نضع ایماننا علی شمائلنا. ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جلد افطار کریں اور سحری کھانے میں تاخیر کریں اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں پر باندھیں. اور طبرانی کبیر میں سحری و افطاری کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل یوں بیان کیا گیا ہے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا. صحابہ رسول روزہ بہت جلد افطار کیا کرتے تھے اور سحری بڑی تاخیر سے کھایا کرتے تھے. اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنے کے بارے میں احادیث صحیح اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. اور بقول شیخ احمد عبد الرحمن البنا سحری و افطاری کے اس انداز پر تمام ائمہ مذاہب رحمہم اللہ کا اتفاق ہے. اب آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو رات بھر محض اس لیے جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں بیدار ہو کر سحری کھانے سے نہ رہ جائیں اور جو ہی 3 بجے کے قریب پہلی اذانیں ہوتی ہیں وہ کھا پی کر سحری بند بھی کر لیتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہر لحاظ سے غلط ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف بھی ہے. لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ گھنٹوں پہلے سحری سے فارغ ہو جانے کی بجائے مسنون طریقہ اپنائیں. اور اس غیر مسنون طریقہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت سے کافی پہلے سحری کھا کر جب لیٹتے ہیں تو سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے، رت جگے کا اثر پہلے ہی ہوتا ہے اور شیطان لعین کی تھپکیاں بھی کہ ابھی تو نماز میں کافی وقت باقی ہے، نتیجتاً آنکھ لگ گئی، اولاً تو نماز ہی گئی یا پھر کم از کم جماعت کا ہاتھ سے نکل جانا تو معمولی بات ہے، جبکہ یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے جو نتیجہ بلکہ نحوست ہے خلاف سنت عمل کی اور خلاف سنت سحری کھانے کی. اور سحری میں تاخیر کے مسنون ہونے کے ضمن میں ہی طبرانی کی 2 روایتیں تو آپ نے سن لی جن میں یہ بھی مذکور ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، جبکہ صحیح بخاری و مسلم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. اور اس بات پر پوری امت اسلامیہ کے آئمہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ روزے کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا غروب کا یقین ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے، اذا اقبل اللیل منہا ہنا وادبر النہار منہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ اور ابو داود و ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور اسی حدیث کے اگلے کلمات انتہائی قابل توجہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا وہ حصہ ہے، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ یہودی اور عیسائی لوگ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ان تمام ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی یعنی مساجد میں اذانیں شروع ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور تاریکی و اندھیرا چھا جانے یا ستاروں کے نظر آنے لگنے کا انتظار کرنا اور پھر روزہ افطار کرنا خلاف سنت ہے اور یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ اور روزہ کسی بھی پاک و حلال چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں، البتہ روزہ افطار کرنے میں افضل اشیاء کی ترتیب یہ ہے کہ کھجور یا چھوارے سے افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ آ سکے تو پھر پانی سے افطار کرے، اور اس کے بعد کوئی دوسری چیز کھائے، کیونکہ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور سنن دارمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکہ، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ چھوارے سے روزہ افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اگر چھوارے نہ ملیں تو پھر پانی کے ساتھ افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور سنن ابی داود و ترمذی میں بھی ترتیب بتائی گئی ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْرَاتَ، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھوارے سے افطار فرماتے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتَ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّن مَّا، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیتے۔ معلوم ہوا کہ افطار کرنے میں افضل یہ ہے کہ تازہ کھجوروں سے ہو، تازہ کھجوریں نہ ملیں تو خشک کھجوروں یا چھواروں سے افطار کریں، اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوں تو پھر پانی پی لیں۔ اور یہ جو عوام الناس میں معروف ہے کہ کھجور نہیں تو نمک سے روزہ افطار کر لینا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی روایت کسی معتبر کتاب میں نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ کئی دیگر امور کی طرح یہ نمک والا مسئلہ بھی خود ساختہ ہو۔ اور روزہ افطار کرنے کی کئی ایک دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مثلا ابو داود میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق کے ساتھ ہی اپنے روزے کو افطار کیا۔ اور ابو داود اور بعض دیگر کتب حدیث میں ہی ہے کہ نبی